الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نماز اپنی عمومی حیثیت سے تو زیر بحث آ گئی تھی، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز کی جو دوسری اقسام ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. اس میں سب سے زیادہ اہم جمعے کی نماز ہے. جمعے کے دن مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ نماز ظہر کی جگہ وہ اسی دن کے لیے خاص ایک اجتماعی نماز کا اہتمام کریں گے. عام دنوں میں ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک نماز ظہر کی نماز بھی ہے. ہفتے میں ایک دن یہ قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ ظہر کی نماز کی جگہ ایک اجتماعی نماز ادا کی جائے گی. اس نماز کے لیے جو طریقہ شریعت میں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے، یہ نماز دو رکعت پڑھی جائے گی. ظہر کی نماز ہم چار رکعت پڑھتے ہیں، جمعے کے دن ظہر کی نماز ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ یہ اجتماعی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی رکعتیں دو مقرر کی گئیں. نماز ظہر کے برخلاف اس کی دونوں رکعتوں میں قرات جہری ہوگی. یہ معلوم ہے کہ ظہر کی نماز میں بھی ہم سری قرات کرتے ہیں، یعنی خاموشی سے قرآن پڑھتے ہیں، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی. عصر کی نماز میں بھی یہی قاعدہ مقرر ہے اور اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن جمعے کی نماز چونکہ ایک اجتماعی نماز ہوتی ہے اور اس میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے قاعدہ تبدیل کر دیا گیا ہے. چنانچہ جمعے کی نماز اور آگے عیدین کی نماز میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ قرات پھر جہری ہوتی ہے، بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. نماز کے لیے تکبیر کہی جائے گی، یعنی جس طریقے سے باقی نمازوں میں آپ تکبیر کہتے ہیں اسی طرح اس نماز میں بھی تکبیر کہی جائے گی اور پھر اس کے بعد نماز کھڑی ہوگی. نماز سے پہلے امام حاضرین کو تذکیر و نصیحت کے لیے دو خطبے دے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز کا اہتمام کیا جائے گا تو اس سے پہلے امام ایک مرتبہ مختصر سی تقریر کرے گا، پھر بیٹھ جائے گا، پھر اس کے بعد ایک اور مختصر سی تقریر کرے گا اور اس کے بعد نماز پڑھا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس معاملے میں طریقہ رہا اس کی تفصیلات آگے آ جائیں گی، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور عام طور پر پہلے خطبے میں تو جو وعظ نصیحت کی بات یا کوئی اس وقت کا خاص مسئلہ ہے وہ بیان کرتے تھے اور دوسرے میں عام طور پر دعائیں کرتے تھے. یعنی ہمارے ہاں تو دعا کرنے کا طریقہ کم و بیش یہ اختیار کر لیا گیا کہ نماز کے بعد ہی اجتماعی دعا ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا. چنانچہ جمعے کے دن جو اجتماعی دعائیں ہیں وہ خطبے میں، دوسرے خطبے ہی میں ہو جاتی تھیں. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ائمہ حضرات اس خطبے کے دوران میں دعائیں کرتے ہیں، چند دعائیں اس موقع پر کی جاتی ہیں، لیکن حضور کے زمانے میں طریقہ یہی تھا. یہ خطبے کھڑے ہو کر دیے جائیں گے، یعنی جمعے کے خطبوں کے بارے میں یہی سنت قائم کی گئی ہے کہ یہ بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر دیے جائیں گے، اور پہلے خطبے کے بعد اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے قبل امام چند لمحوں کے لیے بیٹھے گا. چند لمحوں کے لیے امام توقف کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ دیتا ہے. نماز کی اذان اس وقت دی جائے گی جب امام خطبے کی جگہ پر آ جائے گا. یعنی اس میں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب امام خطبے کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اب وہ خطبہ دینا شروع کرنے والا ہے، اس موقع کے اوپر مؤذن اذان دیتا ہے. گویا یہ اذان اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب لوگ آ جائیں. اذان ہوتے ہی تمام مسلمان مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی عذر نہ ہو تو اپنی مصروفیات چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جائیں. یعنی اس نماز میں پھر کوتاہی نہیں ہو سکتی. قرآن مجید نے خاص طور پر اس کو بیان کیا ہے، آگے وہ قرآن کی آیت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. نماز کا خطاب، خطبہ کون دے گا، اس کی امامت کون کرائے گا؟ نماز کا خطاب اور اس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے، یعنی جو ان کے سیاسی رہنما ہیں، ان کا نظم اجتماعی سنبھالے ہوئے ہیں، یا آج کی تعبیر کے مطابق جو ان کے حکمران ہیں، وہ یہ نماز پڑھائیں گے. انہی کو اس کی امامت کرنی ہے اور انہی کو اس نماز کا خطبہ دینا ہے، اور یہ صرف انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ان کی طرف سے اس نماز کی جماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے اور جہاں وہ خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس کی امامت کے لیے موجود ہوگا. یعنی جب بھی کبھی کوئی سیاسی نظم قائم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سیاسی نظم میں ایک طرف تو حکمران ہوتا ہے، پوری قوم کا حکمران ہے، اس کے بعد صوبے وجود میں آتے ہیں یا کوئی اور انتظامی وحدتیں یا یونٹ وجود میں آتے ہیں. تو جہاں تک بھی آپ اس کو لے جائیں گے، چھوٹے سے چھوٹے یونٹ تک، بس جمعہ وہیں ہو سکتا ہے. اصل سنت یہی ہے اس کے معاملے میں یعنی یہ نماز در حقیقت اس لیے مسلمانوں پر لازم کی گئی اور اس میں ظہر کی نماز کی دو رکعتیں کر دی گئیں، اور پھر اس کے لیے یہ خصوصی اہتمام اس مقصد کے لیے کیا گیا کہ مسلمانوں کے ارباب اقتدار مسجد سے متعلق ہوں، وہ لوگ جن کے پاس ان کا سیاسی نظم ہے، جو ان کے معاملات کو چلا رہے ہیں، وہ آئیں مسجد میں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کریں، اور جو ان پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے رہیں اور ان کو تذکیر کرتے رہیں، اپنی وہ ذمہ داری بھی ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی عالم یا کوئی اور اس طرح کا عام آدمی جمعہ پڑھا سکتا ہے یا جمعہ کا خطبہ دے سکتا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، بنو امیہ کے زمانے تک اس بات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ جو آپ کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، احمد بن حنبل ہیں، ان میں سے کبھی کسی نے جمعہ نہیں پڑھایا، کبھی کسی نے مسلمانوں کے اس اجتماع کی امامت نہیں کی، کبھی کسی نے خطبہ نہیں دیا، اس لیے کہ اس بات کا اسلامی قانون میں کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ جو شخص بھی حکمران ہے، حکومت کے منصب پر فائز ہے یا اس کا نمائندہ ہے کوئی، ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ چھوٹی انتظامی وحدتوں میں بھی کوئی نہ کوئی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، تو جہاں پر اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا وہیں جامع مسجد ہوگی، وہیں وہ جمعہ کا خطبہ دے گا۔ اگر کچھ لوگ زیادہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ظہر پڑھ لیں گے، اس کا کوئی سوال نہیں تھا کہ وہ پھر جمعہ کا اہتمام کریں گے۔ ان کو دور دراز کے علاقوں سے آنا ہے اور اسی یونٹ میں آ کر اسی جگہ اس نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اس نماز میں کسی دوسرے آدمی کا ممبر پر کھڑا ہونا یہ پہلی ایک صدی تک ہائی ٹریزن سمجھی جاتی تھی، بڑی بغاوت کا ارتکاب تھا یہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جگہ جہاں پر حکمران کو کھڑا ہونا ہے وہاں کوئی دوسرا شخص آ کر کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ اس معاملے میں سنت ہے۔ یعنی اس کے لیے قرآن مجید نے جب حکم دیا ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو طریقہ قائم کیا، اس طریقے کی تفصیلات یہ ہیں۔ قرآن میں اس نماز کا ذکر اس طرح ہوا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو ایک سنت کے طور پر اللہ کے پیغمبر نے جاری کیا، اور یہ معلوم ہے کہ جیسے ہی حکومت قائم ہوئی یہ فوراً جاری کر دی گئی تھی۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا قیام بیت عقبہ سے ہوا ہے، تو اس کے ہونے کے بعد ہی حضور نے کہہ دیا تھا کہ مدینہ میں چونکہ اقتدار ہم کو حاصل ہو گیا ہے تو اب جمعہ کا اہتمام کیا جائے، چنانچہ جمعہ کا اہتمام شروع کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے مکے میں عام نمازیں پڑھی جاتی تھیں لیکن اس کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے لیے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا ہونا اور اسی کا متعلق ہونا ضروری ہے۔ یہ نماز اصل میں مقرر اس لیے کی گئی ہے، اس طرح سے گویا اسلام نے جو مزاج پیدا کرنا چاہا وہ یہ نہیں تھا کہ مولوی کو ایوان اقتدار میں پہنچایا جائے، بلکہ اس کے برعکس یہ تھا کہ ارباب اقتدار کو مسجد سے متعلق کیا جائے، وہ آئیں، وہ لوگوں کے سامنے پیش ہوں اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو خطاب کریں۔ چنانچہ قرآن میں اس نماز کا ذکر میں نے عرض کیا کہ اس طرح ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فصلوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس نماز کے لیے جب اجتماعی بندوبست کیا جاتا ہے تو پھر کسی شخص کے لیے امام کے مصلے پر آ جانے کے بعد جب وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہونے لگا ہے اور اذان دے دی گئی ہے تو اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی بیع و شرا میں یا اپنے کاروبار میں مصروف رہے، جو لوگ بھی آ سکتے ہیں وہ آ جائیں گے۔ ارشاد فرمایا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس طرح یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ یہود کی طرح ہمارے لیے پورے کے پورے دن کی تعطیل کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ صرف اس مقصد کے لیے مسلمانوں کو پابند کیا گیا کہ وہ آ جائیں، اس کے بعد اگر لوگ کاروبار کرنا چاہیں اور کوئی اور اس طرح کی سرگرمی میں مصروف ہونا چاہیں تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ان کے لیے البتہ یہ تھا کہ پورا کا پورا دن تعطیل کا دن تھا جس میں وہ کسی نوعیت کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، وہ دن عبادت ہی کے لیے خاص کر دیا گیا تھا اور اجتماعی سرگرمیوں ہی کے لیے اس کو متعلق کیا گیا تھا۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے، بس جمعہ کی نماز کے وہی آدھ پون گھنٹہ ہے جس کو خاص کیا گیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی تھا کہ کوئی بڑے لمبے چوڑے خطبے یا تقریریں نہیں ہوتی تھیں، 10-5 منٹ کا مختصر سا خطبہ اور نماز، بس یہی طریقہ تھا حضور کے زمانے میں۔ اس نماز کے ائمہ کو، یعنی جو لوگ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ان کے حکمران ہوں گے اور نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے، تو یہ صرف مولویوں ہی کے نہیں، حکمرانوں کو بھی بعض اوقات بڑی لمبی لمبی تقریریں کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے ائمہ کو ہدایت کی ہے کہ نماز لمبی پڑھائیں اور خطبہ مختصر دیں. حضور نے ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ نماز اگر پڑھانے کے لیے آئے ہو تو نماز کا چھدہ اتارنے کا طریقہ اختیار نہ کرو, نماز اہتمام کے ساتھ پڑھاؤ, اچھے طریقے سے پڑھاؤ اور مختصر بات کرو. یعنی خیر الکلام ما کل بدل, بہترین بات وہی ہوتی ہے جو تھوڑی ہو لیکن مدلل ہو. تو اس طریقے سے بات کرو کہ دلوں میں اترے لیکن مختصر طریقے سے. اور فرمایا ہے کہ یہ آدمی کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے. یعنی اگر کوئی مسلمانوں کا امام, مسلمانوں کا حکمران واقعی فہم رکھتا ہے, بصیرت رکھتا ہے, تو وہ یہی طریقہ اختیار کرے گا. اور اس سے یہ بات خود بخود گویا حضور نے بتا دی کہ جو لوگ طول طویل کلام کرتے ہیں اور جن کی بات شروع ہوتی ہے اور کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, یہ ان کی بے بصیرتی کی اور کم فہمی کی علامت ہوتی ہے. یعنی اگر آدمی واقعی کوئی بات کرنا چاہے تو وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا, بالکل پریسیجن کے ساتھ اپنی بات بیان کرے گا, صفائی کے ساتھ اپنی بات کہے گا, اور پھر مختصر بات بھی مؤثر ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہ ہو آدمی کو لایانی گفتگو اور بے سوچے سمجھے جو کچھ کہنا ہو تو وہ گھنٹوں بات کر سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حقیقت ہے کہ لمبی لمبی تقریریں ہمیشہ دلوں کو سیاہ کرنے کا باعث بنتی, اور اگر آدمی مختصر طریقے سے بات کرنے کا طریقہ اختیار کر لے تو یہ چیز خود اس کے لیے بھی بہتر ہوتی ہے, اس کے سامعین کے لیے بھی بہتر ہوتی ہے. وہ ہمارے برِ صغیر کے ایک بڑے لیڈر محمد علی جوہر صاحب کا لطیفہ ہے کہ ان کو ایک کالج کے پرنسپل صاحب نے اپنے ہاں تقریر کرنے کی دعوت دی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تقریر کے لیے کتنا وقت ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بڑے آدمی ہیں, آپ تشریف لائیں, آپ جتنی دیر چاہے تقریر کریں. تو انہوں نے کہا نہیں, میرا مطلب یہ نہیں ہے, اگر تو مجھے تقریر کرنی ہے 15 منٹ تو مجھے ایک ہفتہ اس کی تیاری کے لیے چاہیے ہوگا, اور اگر آدھ گھنٹہ تقریر کرنی ہے تو پھر بھی 2-3 دن چاہیے ہوگا, اور اگر کوئی پابندی نہیں تو ابھی حاضر ہوں, اس لیے کہ پھر تو کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ جو جی چاہے کہہ دیں. تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے تو نماز بہتر طریقے سے پڑھائے اور گفتگو تقریر مختصر کرے اور مختصر طریقے سے اپنی بات پہنچائے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے دین میں لوگوں کی تذکیر و نصیحت اور اجتماعی عبادت کے لیے اصلاً یہی دن مقرر کیا گیا تھا. یعنی یہ بات حدیث کی روایتوں میں بیان ہو گئی ہے, حضور نے خود یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہی دن تھا جو تمام انبیاء کے دین میں, جیسے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ سے ایک ہی دین دنیا کو دیتے رہے ہیں, شریعت میں صرف ان معاملات میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے جن کا تعلق تمدن سے تھا, اور عبادات کا معاملہ تو چونکہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے تو اس وجہ سے اسی طرح دین میں 5 نمازیں رہی ہیں, اسی طرح روزے رہے ہیں, اسی طرح سے حج و عمرہ رہا ہے, اور اسی طریقے سے یہی دن جمعہ کا دن ہی ہمیشہ سے مقرر کیا گیا تھا کہ اس کو اجتماعی عبادت کے لیے خاص کیا جائے. مورخین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کعب بن لوئی یا قصی بن کلاب بھی اس روز قریش کے لوگوں کا اجتماع کیا کرتا تھا, گویا قریش کے ہاں بھی حضور کی بعثت سے پہلے جمعہ کے اجتماع کی ایسی روایت تھی, اسی طریقے سے جمعہ کا اہتمام کیا جاتا تھا. اس دن کے انتخاب کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن مقرر کرنا تھا تو عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, اور اب بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ جب کوئی خصوصی تقریب منعقد کرنا ہو تو اس کو کسی واقعے, کسی یادگار سے وابستہ کر دیتے ہیں. تو حضور نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم کی تخلیق کا دن بھی یہی ہے, اور جس دن ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا, اس باغ میں داخل کیا جس میں ان کو رکھا گیا تھا, اس کا دن بھی یہی تھا, اور وہ اسی دن اس سے نکالے بھی گئے تھے, اور قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی. تو اس طرح گویا یہ بتایا گیا کہ اس دن کی ایک خصوصی اہمیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو پھر اس عبادت یا اجتماعی عبادت کے لیے خاص کر دیا. آپ کا ارشاد ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں بندہ مومن اگر اپنے پروردگار سے کسی خیر کا طالب ہو تو وہ اسے دے دیا جاتا ہے. یعنی اس دن میں جس طرح باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے ایام, بعض ایسے اوقات, بعض ایسی گھڑیاں مقرر کی ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ بندوں پر عنایت کے لیے مقرر کی ہیں کہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو اس میں بھی ایک گھڑی ایسی آتی ہے. چنانچہ لوگوں کو آپ نے متنبہ فرمایا ہے کہ وہ اگر جمعے کے لیے نہیں آئیں گے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت مسلمانوں کی تذکیر, نصیحت اور ان کی بیداری کے لیے مقرر کیا گیا ہے. یعنی عام دنوں میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن ایک دن ایک اجتماع کا دن قرار دے دیا گیا ہے کہ جس میں ان کا پورا معاشرہ اپنے نظم اجتماعی کے ساتھ مل کر، اپنے سیاسی نظم کے ساتھ مل کر اللہ کے حضور میں سر بسجود ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے بے تعلق ہو جاؤ گے تو اس سے غفلت طاری ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے برخلاف جو لوگ غسل کر کے پاکیزہ ہو کر پوری تزئین کے ساتھ نماز کے لیے پہنچیں گے، یعنی اس کو واقعی ایک اہتمام کا دن بنائیں گے اور پھر دو آدمیوں کے درمیان میں گھس کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے گا، جہاں کہیں موقع ملے گا اس کے لحاظ سے نماز پڑھیں گے اور خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنیں گے۔ انہیں بشارت دی گئی ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو گناہ انہوں نے کیے ہوں گے اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی بشارت ہے، لیکن اس طرح کی تمام بشارتوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ان گناہوں سے متعلق ہوتی ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہم سے ہو جاتے ہیں، یعنی حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تلافی کرنی پڑے گی لازماً۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی آدمی کا مال لوٹ لیں، کسی کے ساتھ خیانت کریں اور اس کے بعد جمعہ پڑھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو لغزشیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس ذریعے سے معاف کر دیتے ہیں۔ نیز فرمایا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ جس ترتیب سے آتے ہیں اسی کے لحاظ سے ان کا نام لکھتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے اسی مقصد کے لیے ہے کہ اجتماعی نماز ہے، مسلمانوں کے حکمران کو خطبہ دینے کے لیے آنا ہے، اس میں لوگ اہتمام کے ساتھ وقت پر آئیں۔ چنانچہ آپ نے ترغیب دی اس بات کی کہ اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ بہت سویرے آنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اونٹ قربانی کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ تمثیل ہے، مثال دی گئی ہے۔ عام طور پر اس میں درمیان میں یہ لفظ لوگ نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ فقہی بحث پیدا کر دیتے ہیں کہ انڈے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ تمثیل ہے، مثال ہے، انبیاء علیہ السلام مثالوں سے بات واضح کرتے ہیں۔ تو آپ نے گویا یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بہت سویرے آ جاتا ہے، بہت جلد آ کے بیٹھ جاتا ہے، اہتمام سے مسجد میں بیٹھتا ہے اور اچھی طرح نہا دھو کر آ کر اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے قربانی کرنے کے لیے کسی نے اونٹ کا انتخاب کر لیا، ایک بڑا جانور ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اس قربان کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے گائے قربانی کے لیے بھیج دی ہے، پھر جو مینڈا بھیجتا ہے، پھر مرغی، پھر انڈا۔ گویا یہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اجر کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس سے مقصود کوئی قربانی کے جانور یا قربانی کی چیزیں بیان کرنا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر لپیٹ کر اس کی نصیحت سنتے ہیں، یعنی جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آنے والوں کے لیے وہ فضیلت، وہ اجر نہیں ہوتا، اور فرشتے اس طریقے سے ان کا نام نہیں لکھتے کیونکہ وہ بھی پھر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ جمعے کی نماز کے بارے میں جو باتیں سنت میں ہیں، جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جمعے کی اس نماز کو بحال کرنے کا ہر مسلمان کے دل میں ارمان ہونا چاہیے، یعنی جمعے کی یہ نماز جو بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے حکمران اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے ممبر کو سنبھالیں اور وہ آ کر مسلمانوں کو خطبہ دیں۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا کوئی سوال نہیں تھا کرنے اول میں کہ کوئی دوسرا آدمی جامع مسجد بنا لے، یا اس طریقے سے کوئی مولوی صاحب یا کوئی اور عالم یا کوئی اور بڑا آدمی وہ اپنی مسجد بنا کر وہاں جمعے کا خطبہ دینا شروع کر دے۔ یہ بالکل ریاست کا حق تھا۔ چنانچہ مسجدوں کے بارے میں یہ بات اسلامی قانون میں بالکل طے ہے، اس میں کوئی دو رائے کبھی کسی بڑے فقیہ کی بھی نہیں رہیں، بڑے عالم کی بھی نہیں رہیں، کہ ان کا اہتمام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اور جامع مسجد اس کا تو سر تا سر اہتمام ریاستی کی ذمہ داری ہے، اور اسی کا کام ہے کہ وہ اس ممبر کو تذکیر اور نصیحت کے لیے استعمال کریں۔ یہ مسلمانوں نے جب سے روش اپنی تبدیل کی اور اس کے بعد حکمران بھی ممبر پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور مولوی حضرات نے یا علماء نے مسجدیں سنبھال لیں، تو اس کے بعد فرقہ بندی پیدا ہو گئی۔ یعنی فرقہ بندی نے جو یہ صورت اختیار کی ہے یہ مسجدوں کی ریاست کے حاصل ہونے کے بعد ہی کی گئی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کرنے اول میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی عالم کو کوئی نصیحت کرنی ہے یا اس نے کچھ پڑھانا ہے یا کوئی تعلیم دینی ہے تو وہ عام دنوں میں مسجد کے کسی ستون کے پاس بیٹھ کر تعلیم دے سکتا تھا۔ اس میں ظاہر ہے کہ لوگ جو اس سے محبت رکھتے ہوں گے وہ جائیں گے۔ جمعہ کا ممبر تو چونکہ اجتماعی نماز کا ممبر ہے تو اس کو ریاست کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عیدین کی نماز، جمعہ کی نماز کے بعد ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اجتماعی نمازیں پڑھتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی مسلمانوں پر لازم ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد اور زوال سے پہلے، وقت اس کا البتہ جمعے سے مختلف ہے، اس میں تو ظہر کی نماز ختم کی جاتی ہے اور اس کی جگہ دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں طلوع آفتاب کے بعد اور زوال سے پہلے مسلمان جمعہ ہی کی طرح ایک اجتماعی نماز کا اہتمام کرے، یعنی جیسے جمعہ کے دن اجتماعی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہی سنت ہے. اس کا طریقہ درج ذیل ہے. یہ نماز یعنی عیدین کی نماز بھی، خواہ وہ عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی، دو رکعت پڑھی جائے گی. دونوں رکعتوں میں قرات جہری ہوگی، یعنی اس میں بھی، عید الفطر کی نماز میں بھی اور عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی، قرات سری نہیں ہوتی. قرآن بلند آواز سے، سورہ فاتحہ اور قرآن کا جو حصہ ملایا جاتا ہے وہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے. قیام کی حالت میں نمازی چند زائد تکبیریں کہیں گے. اصل سنت یہی ہے، یعنی کچھ زائد تکبیریں، ویسے تو تکبیریں کہی جاتی ہیں قبض و رفع کے موقع پر، آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسے ہی سجدوں میں جاتے اٹھتے ہوئے. لیکن اس نماز میں، عید کی نماز میں، خواہ وہ عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی، قیام کی حالت میں نمازی چند زائد تکبیریں کہیں گے. اس نماز کے لیے نہ اذان ہوگی نہ تکبیر کہی جائے گی. اس میں سنت یہی ہے، نہ اذان دی جاتی ہے نہ اس میں تکبیر کہی جاتی ہے. نماز کے بعد امام حاضرین کی تذکیر و نصیحت کے لیے دو خطبے دے گا، بالکل اسی طرح سے جمعے میں دو خطبے دیے جاتے ہیں، نماز عید میں بھی دو خطبے دیے جاتے ہیں، لیکن وہاں جمعے کی نماز سے پہلے اور یہاں عید کی نماز کے بعد. یہ خطبے کھڑے ہو کر دیے جائیں گے، پہلے خطبے کے بعد اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے قبل امام چند لمحوں کے لیے بیٹھے گا، یعنی بالکل وہی طریقہ ہے جو جمعے کے خطبے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اس نماز کا خطاب اور اس کی امامت بھی نماز جمعہ کی طرح مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی سنت قائم رہی کہ مسلمانوں کے حکمران اس نماز کی امامت کریں گے، اور یہ صرف انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ان کی طرف سے اس نماز کی جماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے، اور جہاں وہ خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس کی امامت کے لیے موجود ہوگا. یعنی یہ دونوں نمازیں بھی گویا ریاست کے اہتمام میں پڑھی جائیں گی. یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ہفتے میں ایک دن اور پھر سال میں دو مرتبہ یہ بڑے اجتماعات ہیں جس میں حکومت، ریاست، اس کا نظم اجتماعی، یہ شریک ہوتے ہیں. اس نماز کے لیے سنت یہی ہے، یہی طریقہ ہے جو مقرر کیا گیا ہے. اس کی تکبیروں کے بارے میں یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے، یعنی خواہ وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی، چند زائد تکبیریں کہی جائیں گی، بس یہ سنت قائم کی گئی ہے. مسلمان اپنی سہولت کے مطابق قرات سے پہلے یا اس کے بعد جتنی تکبیریں چاہیں کہہ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ رفع یدین بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو تکبیریں ہیں ان کے بارے میں یہی قاعدہ ہے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر پہلی رکعت میں سات، دوسری میں پانچ، اور بعض موقعوں پر دونوں رکعتوں میں چار چار تکبیریں کہیں. یعنی گویا ان کی کوئی مقرر تعداد نہیں ہے، کبھی آپ نے کم تکبیریں کہیں، کبھی زیادہ تکبیریں کہیں، اس پہ کوئی لڑنے کی وجہ نہیں ہے، جتنی تکبیریں اللہ توفیق دے آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ عورتیں بھی عیدین کی نماز میں مردوں ہی کی طرح پورے اہتمام کے ساتھ شریک ہوں گی. اس میں تاکید کی حضور نے. ام عطیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کے بارے میں فرمایا، وہ نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا میں ضرور شامل ہوں. یعنی اس میں خواتین سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اہتمام کے ساتھ شریک ہوں اور اس نماز میں آ کر شامل ہوں، تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو سکیں اور تذکیر و نصیحت جو کی جا رہی ہے اس میں شامل ہو سکیں. تو یہ دو نمازوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا. اس کے بعد اب نماز جنازہ ہے اور پھر نفل نمازوں کا باب شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی نماز سے متعلق یہ جو صورتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کے لیے مرد کا سر پر ٹوپی پہننا لازم ہے؟ جی کوئی لازم نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی ایک عام روایت بن گئی تھی، اس وجہ سے لوگ اس میں حساس ہیں، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں دروازہ کھولا پھر باقی نماز مکمل کی. کیا اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، ٹیلی فون کی گھنٹی بجے، تو آدمی قبلہ رخ ہوتے ہوئے صرف فون پر اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ کر باقی نماز مکمل کر سکتا ہے؟ جی اگر بالکل قریب ٹیلی فون پڑا ہوا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ایسے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی، بہت کوشش کے باوجود خیالات تنگ کرتے ہیں، بار بار اپنی توجہ کو مجتمع کرنے کے بعد یکسوئی نہیں ہوتی، نماز میں دل کی حضوری کیسے حاصل ہو؟ پہلے تو ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ نماز میں جب آپ وضو کر کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کہا گیا کہ نماز کی طرف آؤ، اور آپ چل کھڑے ہوئے، آپ نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، نماز کے اعمال انجام دیے، بہت بڑا کام ہو گیا ہے. اس وجہ سے اس کو کم تر نہ سمجھیے. اب اس کے بعد بڑی اعلیٰ بات ہے کہ جو آپ نماز میں اذکار کرتے ہیں ان کو بڑے دل کی حضوری کے ساتھ کر سکیں, اس کی کوشش کرتے رہیے. لیکن یہ کہ اس کے لیے میں نے بھی کچھ چیزیں عرض کر دی تھیں اور پچھلے درس میں بھی بتا دیا تھا کہ کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, تاہم اس کو کوئی بڑی چیز سمجھ کر اس بڑی چیز سے محروم نہ ہو جائیں جو آپ کو حاصل ہو گئی.